السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرح أسماء الله الحسنى. اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام الحی اور الستیر، الحی اور الستیر، یہ دو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. ان دونوں کی دلیل سیدنا یعلی بن عمیر رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا غسل کرتے ہوئے خلا میں، برہنہ بدن، کھلے میدان میں برہنہ بدن غسل کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. بس نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا حمد و ثنا کے بعد، ان اللہ عز و جل حی ستیر، بے شک اللہ تعالی عز و جل حی ہیں ستیر ہیں، یحب الحیاء والستر، حیا اور ستر کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، بس تم میں سے کوئی شخص جب غسل کرے تو ستر کر کے، یعنی پردے میں کرے. اس روایت کو ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے. سنن ابی داود حدیث نمبر 4012 4012 اور سنن نسائی حدیث نمبر 406 406 اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام الحی اور الستیر کا ثبوت ملتا ہے. الحی کا ترجمہ بہت زیادہ شرمانے والا یا بہت زیادہ حیا کرنے والا، اور الستیر کا معنی ہے بہت زیادہ ستر کرنے والا یا بہت زیادہ پردے میں رکھنے والا. الحی کا معنی کیا ہے؟ سلام علیکم. الحی وہ ذات ہے جو صفت حیا سے متصف ہے، اور اللہ تعالی جل شانہ شرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا شایان شان ہے، مخلوق کے شرمانے جیسا نہیں. اللہ تعالیٰ کا شرمانا جو ہے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تدرکہ الافہام. اللہ تعالیٰ کا شرمانا کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا. شرمانے کا معنی ہم سب جانتے ہیں، حیا کا معنی ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیفیت نہیں جانتے ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں مثلیت اور کیفیت بیان کرنا حرام ہے، جرم ہے. جیسے کہ انکار جرم ہے، اسی طریقے سے اثبات کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے تشبیہ اور تمثیل اور تکییف بھی جرم ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَيَاءُ الرَّبِّ تَعَالَى مِنْ عَبْدِهِ فَذَاكَ نَوْعٌ آخَرٌ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شرماتا ہے, یہ حیا کے کچھ اور قسم ہے. لا تدرکه الافہام, کوئی سمجھنے والا اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا. ولا تکیفه العقول, اور کوئی عقل بھی اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتا. فانه حیاء کرم, یہ جو حیا ہے اللہ تعالیٰ کا شرمانا ہے, اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے, وہ کرم کرنے والا ہے. فانه حیاء کرم وبر وجود وجلال, اللہ تعالیٰ کے شرم, اللہ تعالیٰ کا حیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے, احسان سے, اللہ تعالیٰ کے جلال سے جڑا ہوا ہے. فإنه تبارك وتعالى حي كريم, اللہ تعالیٰ حی ہے, بہت زیادہ شرمانے والا ہے, کریم ہے, کرم کرنے والا ہے, بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے. يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا, اللہ تعالیٰ شرماتا ہے جب اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اس سے مانگے, اللہ تعالیٰ شرماتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کو خالی بھیج دے. ويستحي ان يعذب ذا شيبه شابت في الاسلام, اور اللہ تعالیٰ شرماتا ہے کہ کسی بزرگ کو عذاب دے جس کی بزرگی اسلام کی بنیاد پہ ہوئی. وكان يحيى بن معاذ يقول, ايوه يحيى بن معاذ يو فرماتے, يقول سبحان من يذنب عبده ويستحي هو, پاک ہے وہ ذات جس کا بندہ گناہ کرتا ہے اور شرماتا وہ ہے. عجب بات ہے, بندے کو شرم نہیں آتی, بندہ گناہ کرتا ہے اور شرماتا اس کا رب ہے. امام صاحب فرماتے ہیں, امام القیم رحمۃ اللہ علیہ, وفی اثر, ایک اثر میں یوں بھی آیا ہے, من استحی من اللہ استحی اللہ منہ, جو اللہ تعالیٰ سے شرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے شرماتا ہے. اور یہ حدیث میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ علام ابن القیم مدارج السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 میں یہ بات فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ عظیم ہے, قدیر ہے, قوی ہے, عزیز ہے, غالب ہے, عزت والا ہے, ذو الجلال والاکرام ہے, جبار السماوات والارض ہے, قہار ہے. اس کے باوجود بھی جب اس کا کوئی حقیر, فقیر, مسکین بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے پکارتا ہے گناہوں سے لتپت, نافرمانی میں ڈوبا ہوا, جب دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرماتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی نہ بھیج دے. اور یہ حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان ربکم تبارک و تعالی, بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی حیی کریم, بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے, بہت زیادہ شرمانے والا ہے, بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے. یستحی من عبده, وہ اپنے بندے سے شرماتا ہے. اذا رفع یدیہ الیہ, جب وہ دونوں ہاتھ اس کے لیے اٹھاتا ہے, ان یردہما صفرا, کیوں کو خالی واپس بھیج دے. اسے ابو داود نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ابو داود حدیث نمبر 1488 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3865. اور علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. ایک سوال ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ خالی نہیں بھیجتا تو پھر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ پہلی بات یہ ہے, بعض سلف نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے, ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دعا کو اس لیے مشروع نہیں کیا کہ اس کی استجابت ہو, لم يشرع الدعاء للإجابة وإنما شرع للعبادة. دعاء لك الله تسلي نهيج مشروعك يا كيف قبوله بل كلا تسلي مشروعك يا دعاك همي إجازة تسلي دعاء کرنے کی تاکہ ہم عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں. ایک رشتہ ہے بندے کا اور اس کے رب کے بیچ میں دعا کا رشتہ. اگر دعا نہ ہوتی اگر دعا جائز نہ ہوتی ہم کیا کرتے کس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہمارا وقت کیسے گزرتا تصور کر سکتے ہیں آپ. اگر اللہ تعالیٰ دعا کی اجازت نہ دیتا تو ہماری زندگی کس کام کی ہوتی اللہ تصور نہیں کر سکتے. جو اللہ کے بندے ہیں وہ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ وہ ایک لمحہ اپنے رب سے دعا نہ مانگے. اور ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے, یہ آداب میں سے ہے. آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگ سکتے ہیں اپنے رب سے کسی وقت میں بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة. نماز میں دعا, حج میں دعا, قرآن مجید پڑھتے ہوں دعا ہی دعا ہے ساری, اللہ تعالیٰ کے اذکار میں دعا, دعا ہی دعا ہے. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پہلی بات یہ ہے کہ دعا اس لیے مشروع نہیں ہوئی کہ وہ قبول ہو بلکہ اس لیے کہ دعا عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالی جانتے مجھے کیا چیز چاہیے, مجھے کس چیز کی حاجت ہے, مجھے کس چیز نے پریشان کیا ہوا ہے. اپنی زبان سے لفظ نکالنے سے پہلے وہ جانتا ہے اور بغیر مانگے وہ دے بھی سکتا ہے. اور کتنی چیزیں ایسی ہیں میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں, جو بغیر مانگے ہمیں مل گئی ہے. گن سکتے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ اور جو کچھ ہم نے مانگا ہے ان میں سے بعض پوری ہوئی اور بعض پوری نہیں ہوئی, اس دنیا میں پوری نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ خائنۃ الاعین, آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو ہم نے سینے میں چھپا وہ بھی جانتا ہے. تو اس لیے اس سے براہ راست مانگنا جو ہے صرف عبادت ہے. اللہ ہم اللہ تعالیٰ کو یعنی بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے, وہ تو جانتا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے, لیکن صرف عبادت ہے دعا. دعا مشروع اس لیے ہوئی تاکہ میں یہ عبادت کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب دے دے. میں نہ بھی مانگتا اللہ تعالیٰ میری مصلحت جانتا ہے میرے اس بندے کی کیا مصلحت ہے, کہاں پر اچھائی ہے, کون سی چیز میرے بندے کے لیے فائدہ مند ہے اور کس چیز میں نقصان ہے. میرے علم کے مطابق ایک چیز میرے لیے میں دیکھتا ہوں فائدہ مند ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں, جد و جہد کرتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں, لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا, دعا پوری نہیں ہوتی, قبول نہیں ہوتی, بھول جاتا ہوں میں. آگے چل کے مجھے اس سے بڑھ کر کوئی چیز ملتی ہے جس کا میں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اگر مجھے یہ اس وقت مل جاتی جو کم درجے کی ہے تو آج مجھے یہ نہ ملتی جو بڑے درجے کی چیز ہے. یہ حکمت احکم الحاکمین کی. تو دعا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا مانگے اور اس کی لذت محسوس کرے. جانتے ہیں دعا میں لذت بھی ہوتی. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کھانے پینے کی لذتوں کو نہیں جانتے ہوتی کیا ہے. ان کو لذت تب ہوتی ہے جو اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے دعا مانگتے ہیں. کبھی دیکھا کرتے ہیں دعا کے بعد ان کے چہرے کی رونق دیکھیں, واللہ وہ شکل نہیں ہوتی جو دعا سے پہلے تھی. بعض نمازوں کو دیکھیں آپ, نماز پڑھتے ہیں نماز سے پہلے ان کو دیکھیں کیسے ہیں, اور نماز کے بعد چہرے کو دیکھیں آپ. الصلاۃ نور, نماز نور ہے. کس کے لیے نور ہے؟ سب کے لیے. جو دل سے نماز پڑھتے اس کے لیے نور ہے, اور جو جسم سے نماز پڑھتے ہیں اس کے تو نماز ہی ہے بس. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی جو دل سے نماز پڑھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے اللہ تعالی میری حالت مجھ سے زیادہ جانتا ہے, میرا نفع نقصان مجھ سے زیادہ جانتا ہے. میں جس چیز کی طلب کر رہا ہوں اس چیز میں میرا کتنا فائدہ کتنا نقصان ہے میں نہیں جانتا ہوں. میں صرف ایک حصہ جانتا ہوں جس میں مجھے فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے کتنا نقصان ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. نہ جانے کتنی ایسے دعائیں تھیں جس میں میرے لیے نقصان تھا اللہ تعالی نے وہ قبول ہی نہیں کی. تو یاد رکھیں دعا کی قبولیت مقصد نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہے, مجھے اس چیز کی فکر لگی رہتی ہے کہ اللہ تعالی مجھے دعا کی توفیق دے. سب کو توفیق نہیں ملتی دعا کرنے کی اور دعا کا حق ادا کرنے کی. دعا مانگنے والے بہت ہیں لیکن دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے شرک اور بدعات اور خرافات کے ذریعے سے دعا مانگی جا رہی ہے. اکثر لوگوں کا یہ حال ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو دعا کی توفیق کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما, جیسا کہ دعا کرنے کا حق ہے. اللہ تعالی صفت حیات سے متصف ہے. اللہ تعالی شرماتا ہے اور اللہ تعالی کو شرمانے والے بندے بھی حیادار بندے بھی پسند ہیں. اور ایک اور قاعدہ یاد رکھنے آپ, جب میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں نا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کے, یا رحمان ارحمنی, یا عزیز, یا ناصر انصرنی, یا شافی اشفنی, یہ جو دعائیں ہیں, یا عفو یا غفور اغفر لی اعف عنی, اللہ تعالیٰ تو بخشش کرنے والا ہے میری بخشش کر دے مجھے معاف کر دے. یاد رکھیں جو بندے ان صفات سے متصف نہیں ہیں تو انہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنے رب سے وہ مانگ رہے ہیں جس پر خود عمل کر نہیں سکتے. جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے, جو شرم و حیا کے دامن کو چھوڑ چکے ہیں, تو وہ ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے یا رحمان یا رحیم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور خود اللہ کی رحمت سے کی امید رکھتے ہیں, وہ پھر بھی رحمان ہے رحیم ہے, لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے کہ نہیں. حیا, شرم و حیا, بندے کو بھی صفت سے متصف ہونا چاہیے. اللہ کے بندے ہیں, ضعیف ہے, کمزور ہے, مسکین ہے, لیکن بے حیا ہے, بے شرم ہے نہیں. انسان اپنے آپ کو دیکھ لے, اپنی حالت کو دیکھ لے, اپنی حقیقت کو پہچان لے, اگر شرم و حیا کا دامن یہ انسان چھوڑ دے تو یہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ بڑا پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ امام شعبة رحمه الله جهين معروف محدثين اي جقاسي وكا قزر هو تو ايك شخص عبد الله بن مسلم القعنبي رحمه الله ابرز دوستون قصار بيك شراب بي رہا تھا شرابی تھا تو شراب کے نشے میں اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے تو اپنے دوست سے پوچھتا یہ کون ہے کوئی امیر کوئی وزیر ہے کوئی خلیفہ کون ہے یہ ہجوم کس چیز کا ہے تو کسی نے کہا کہ امام شعبہ آیا ہے کہتے ہیں امام شعبہ کون ہے کہتے ہیں یہ محدث ہیں کہتے محدث کون ہوتا ہے کہا محدث وہ ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہے اور اس علم کا اہتمام کرتا ہے علم حدیث کا ماہر ہے حدیثیں بھی سناتا ہے جی ہاں چلو میں بھی سن لیتا ہوں اسی نشے کی حالت میں اٹھ کے چلا جاتا ہے اس ہجوم کے اندر گھس جاتا ہے امام شعبہ گدھے پر سوار ہیں اور یہ شخص شراب کے نشے میں اس کی عقل بھی مشکل سے کام کر رہی ہے امام شعبہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے حدثنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ایک حدیث سناؤ امام شعبہ نے اس کی حالت کو دیکھا اب اس میں کون سی حدیث سناؤ یعنی شراب کی بدبو دور سے آ رہی ہے اس کی حالت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس نے نشہ کیا ہوا ہے لیکن اس نے اب سوال کیا ہے جواب تو دینا ہے اب یہ عالم کا کام ہے کہ اس نے کس طریقے سے اس مشکل سے خود بھی نکلنا ہے اور اس کے بھی ایسی بات کریں جس اس کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے امام شعبہ فرماتے ہیں میں نے فلان سے سنا فلان نے فلان سے سنا فلان نے فلان سے سنا پوری سند بیان کر دی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت پہلے نبوتوں کے کلام میں سے لوگوں نے جو چیز پائی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو حیا کا دامن چھوڑ دے تو جو جی میں آئے کرتا رہے جیسے بخاری حدیث نمبر 3296 3296 اس شخص نے جب یہ لفظ سنے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں اگر تو شرم و حیا کا دامن چھوڑ دے تو پھر جو جی میں کرتا رہے ارے میں بے شرم ہوں میں بے حیا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں فوراً گھر چلا گیا واپس دروازہ بند کر دیا اپنی والدہ سے کہا مجھے کسی سے نہیں ملنا تین دن روتا رہا اور اس شخص نے توبہ کر لی گھر سے باہر نکلا لوگوں سے پوچھا میں محدث بننا چاہتا ہوں اسے کہتے سچی توبہ جو کام امام شعبہ کر سکتا میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں مجھ میں کیا کمی ہے اور آج کے جوان سن لیں جو کام بڑے علماء کر رہے ہیں وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے آپ کیوں نہیں کر سکتے بات صرف ہمت کی ہے مقصد ہماری زندگی ہے بے مقصد علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ مقصد ایک ٹارگٹ بناؤ پھر اس کے لیے جد جہد کرتے رہو سلام اللہ تیسرے نمبر پر بلند ہمت بغیر ہمت کے کام نہیں ہوتا بعض لوگ جدوجہد کرتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی تھوڑی دیر کے لیے تھک جاتے ہیں علو الہمہ ایک شخص قصے میں ایک اور قصہ آ گیا, یہ سنا کہ پھر وہ قصہ پورا کرتا ہوں. اندلس کا بادشاہ الملک المنصور, جانتے ہیں ملک منصور کون تھا؟ یہ وہ طالب علم تھا جو کلی تھا, کلی سامان اٹھایا کرتا تھا, اپنے گھر سے نکلا طالب علم کے لیے, تو علم حاصل کرنے کے لیے پیسے کم پڑ گئے تھے, سفر کر کے آیا تھا, اجنبی تھا, تو دوستوں کے ساتھ اس نے کہا ہم کلی کا کام کرتے ہیں. کچھ پیسے اکٹھے کر کے گدھا خرید لیا, تو گدھے پر سامان جو ہے وہ لاتے تھے اور اس طریقے سے اپنے گزارا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ تینوں دوست جو ہیں دوپہر کو تھکے ہوئے تھے, ایک درخت کے سایہ کے نیچے بیٹھ گئے. تو محمد بن ابی عامر یہ شخص یہ کہتا ہے دوستوں سے بھی کوئی تمنا کرو. ہم کیا تمنا کریں, ہمارے پاس ہے کیا تمنا کرنے کو؟ کہتے یار کچھ تو کرو. کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ پہلے تمنا کرو, آپ کیا کرتے ہو؟ سر کہا میں یہ تمنا کرتا ہوں, سامنے دور سے جو بادشاہ تھا نا اس کا جو محل وہ نظر آ رہا تھا, کہا میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ میں اس محل میں جا کر میں بادشاہ بنوں پورے اندلس کا. تو دونوں ہنس پڑے. تو بادشاہ کچھ اور تمنا کرتے, سیدھا اتنی بڑی چھلانگ لگا لی بادشاہ کی بات کر رہے. کہتے بس میری یہ تمنا ہے, آپ لوگوں کی مرضی, اب آپ نے کیا تمنا کرنی ہے؟ تو دوسرے نے کہا بادشاہ سلامہ جو آپ بادشاہ بن جائیں گے تو میری یہ تمنا ہے مجھے ایک باغ بڑا چاہیے, اس میں 100 کنیز چاہیے اور 100 دینار چاہیے اور کچھ اور بھی چیز تھی, گدھے سے تھے شاید پتہ نہیں کیا تھا. تیسرے سے پوچھا بھائی آپ کیا تمنا کرتے ہیں؟ تو اسے مذاق اڑاتے ہوئے کہا میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ بادشاہ سلامت جو بادشاہ بن جائیں گے مجھے 40 کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کرنا الٹا بٹھا کے, اور یہ اعلان کر دینا جو شخص بھی اس سے کلام کرے اسے دوستی رکھے گا اس کا حشر بے سب اس کو بھی قید کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی. جب واپس گئے تو رات کو تاریکی میں اس نے سوچا میں نے بات تو کر لی ہے کہ میں نے بادشاہ بننا ہے, لیکن سونے سے کام بنے گا؟ بادشاہ سو کے بادشاہ بنتے ہیں؟ جدوجہد کرتا رہا. میرے بھائی 20 سال کے بعد وہ بادشاہ کرسی پہ بیٹھا تھا, الملک المنصور 20 سال کے بعد. تاریخ گواہ ہے کہاں کلی تھا اور کہاں بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا تھا. جب کرسی پہ پہنچ گیا وہ, کیسے لمبی سٹوری ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر ہی پورا ہو جائے, لیکن یہ دیکھیں اس کا مقصد پورا ہوا. اس طالب علم تھا, طالب علم کرتے اس کی لکھائی بڑی پیاری تھی, تو اس نے کہا کب تک گدھے پہ کام کرتے رہیں گے ہم لوگ؟ تو آگے بڑھا. جو قاضی تھا قاضی کے باہر جو یہ لکھتے ہیں اپنا اپلیکیشنز وغیرہ وہ لکھنا شروع کر دی, خط خوش خطی تھی. تو قاضی کے پاس گیا اس کو خط پسند آیا. جو بادشاہ کی ماں تھی اس کو جب اس نے دیکھا تو یہ کون ہے اس کو اپنا بنا دیتے ہیں کہ ہمارا جو نا لکھنے والا جو ہے جو ایوان میں جو بھی اعلان نکلتے ہیں تو یہ شخص لکھا کرے. ایسے تو قریب ہوتا گیا, پھر آہستہ آہستہ فوج میں آ گیا, آہستہ آہستہ ترقی کرتا گیا, آہستہ آہستہ کرسی کی بادشاہ کرسی پر جب بیٹھا تو اس کے دونوں دوست یاد آ گئے. اس نے کہا فلان فلان لوگ ان کو بلاؤ کرو میرے پاس. جب خبر ملی ایک تو بڑا خوش تھا اور دوسرے یوں سر لٹکا کے سر جھکا کے دونوں سامنے آ گئے. ایک نے کہا تو ملک منصور کہتا ہے مجھے پہچانا؟ کہتے ہیں ہاں بالکل پہچانا, یاد ہے آپ کو, آپ نے کوئی کچھ تمنا کی تھی؟ کہتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے, ایک باغ کہا تھا, 100 کنیز کہی تھی, 100 دینار کہے تھے, دے دو اسے. لے لیے. جی آپ نے کوئی چیز تمنا کی تھی؟ کہتے مجھے یاد نہیں. کہتے مجھے یاد ہے, مجھے یاد ہے 40 کوڑے تم نے کہے مجھے مارو اور میرا منہ کالا کر کے مجھے الٹا گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر کی سیر کرواؤ اور یہ اعلان کر دو کہ جو اس سے کلام کرے گا دوستی رکھے گا اس کو قید کر دیا، اس کی بھی یہی سزا ہوگی کہ باعث سلامت بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دو. کہتے نہیں، معاف تو نہیں کروں گا میں، تمہاری تمنا ہے وہ تو پوری کرنی ہے. تو دوسرے دوست نے کہا بھی بات معاف کر دی. تیسرے نے کہا، کہتے نہیں میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ شخص جان لے ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیوں سزا دی؟ اللہ تعالی کی قدرت پہ شک تھا اسے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ملک المنصور محمد بن ابی عامر، نام نوٹ کر لیں. واپس آتے ہیں، امام القعنبی کی بات کر رہا تھا میں. امام القعنبی گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے محدث بننا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، بن جاؤ. کیسے بننا ہے؟ کیسے بننا ہے؟ کہاں جاؤ؟ کس سے میں علم حاصل کروں؟ تو کسی نے کہا مدینہ جاؤ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرو، ان جیسا کوئی امام اس وقت نہیں ہے، اپنا گھر چھوڑتا ہے، عراق سے سفر کرتا ہے، مدینہ آتا ہے. 30 سال امام مالک کے قدموں کے قریب بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے، امام مالک کے حلقے میں. اور امام مالک کے سب سے بڑے شاگرد جو معروف اور مشہور ہیں وہ امام محمد امام عبداللہ بن مسلم القعنبی رحمہ اللہ، امام عبداللہ بن مسلم القعنبی. جیسے امام ابو حنیفہ کے معروف شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف، اسی طریقے سے امام مالک کے جو معروف شاگرد ہیں وہ ہے الامام القعنبی رحمہ اللہ. کہاں شرابی تھا اور کہاں محدث بن گیا. آج ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ اگر شراب پر ہی زندہ رہتا، شراب پر ہی مر جاتا، تو آج اس کا کوئی ذکر نہ کرتا. تو اس کو تو شرم آ گئی، شراب کی حالت میں بھی، تھوڑی سی عقل میں بھی جو باقی تھی اس وقت، اس کو شرم آئی، اس نے توبہ کر لی. ہمیں شرم نہیں آتی، گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کب شرم آئے گی؟ سود ہم کھاتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، رشوت ہم لیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغل خوری ہم کرتے ہیں، کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ بدعات، خرافات، شرک، جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. آج یہ ہمارا حال ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ڈگری دیکھیں، پی ایچ ڈی، شیخ الاسلام کا لقب ملا ہوا ہے، شرم نہیں آتی. کب شرم آئے گی؟ کب توبہ کریں گے ہم؟ جب روح نکل جائے گی تب توبہ کا وقت نہیں ہے. حتی اذا بلغت الحلقوم، بس بات ختم. وانتم حینئذ تنظرون، دیکھتے رہو گے اللہ کی قسم، موت کا فرشتہ روح نکال کر ہی لے جائے گا، کوئی روک نہیں سکتا اسے، اور تب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. آج اگر ہمیں شرم نہیں آتی اللہ تعالی سے، تو پھر کب آئے گی؟ بات شرم و حیا کی ہو رہی ہے. اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے ان کو پسند کرتا ہے جو شرم کرنے والے ہوں، جو حیادار ہوں. وہ یاد رکھیں میرے بھائیو، حیا کا جو معنی ہے نا، شرع کے اعتبار سے یہ وہ خصلت ہے جو انسان کو اس چیز پہ آمادہ کر دیتی ہے کہ وہ کوئی برا کام نہ کرے. جو خصلت آپ کو برائی سے روکتی ہے نا، اسے شرم و حیا کہتے ہیں. اور جو کسی کے حق میں حق تلفی سے روکتی ہے، اسے شرم و حیا کہتے ہیں. اور شرع کے اعتبار سے شرم و حیا کا معنی ہے استقامت، تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. جو بے حیا ہے، جو بے شرم ہے، جو نافرمان ہے، وہ سب سے بڑا بے حیا ہے. یاد رکھیں، آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں شرم و حیا کا دامن چھوڑ چکی ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ، بہت کم لوگوں نے شرم و حیا کے دامن کو تھاما ہوا ہے. بے پردگی عام ہو گئی، میں پردے کی بات کروں گا، لیکن عام نظر آ رہی ہے. نساء کاسیات عاریات، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کاسیات پردے میں، عاریات برہنہ بدن. یہ عجیب سا پردہ ہے جو بے پردہ ہے. کبھی ایسا پردہ دیکھا ہے؟ وہ پردہ جو بے پردہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ، آج ہماری بیٹیاں، نام فاطمہ ہے، خالدہ ہے، حفصہ ہے، عائشہ ہے، اور فیشن شو میں آتی ہیں. کوئی، کسی نے اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، کسی نے منی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، کسی نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، جس کو ایک ایک حصہ دنیا دیکھتی ہے اور تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں ارد گرد. یہود و نصارہ نے کیا، کیونکہ وہ بے دین ہے، بے حیا ہے، وہ کوئی شرم و حیا نہیں ہے. آپ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے امتی ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. وہی کام کیا جو یہود و نصارہ نے کیا. نہیں دیکھا کیا اس میں اچھا ہے، کیا برا ہے، بس جو کچھ انہوں نے کیا ہم نے بھی کر لیا. ہم پیچھے کیوں رہیں؟ خیر میں آگے نہیں بڑھتے ہم لوگ، لیکن شر میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. فرما بردار میں آگے بڑھنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور نافرمانی میں ہم سب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر چھوڑ کے جاتے ہیں مدین کی طرف، معروف قصہ ہے، شدید پیاس کی حالت میں، شدید بھوک کی حالت میں، دو عورتیں کھڑی ہیں کنویں پر، انتظار کر رہی ہیں. انتظار کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے مرد کنویں کے ارد گرد کھڑے ہیں اور پانی نکال رہے ہیں، اور وہ دو عورتیں جو ہیں، بہنیں، دور کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں جب یہ رش ختم ہو جائے گا، یہ لوگ چلے جائیں گے تو ہم پانی نکالیں گے. آج کی عورتیں مردوں کے ساتھ یوں بیٹھتی ہیں، کہتے ہیں شانہ بشانہ ہم نے بات کرنی ہے، شام تک انتظار کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، ان سے رہا نہیں گیا کہ بھی یہ کیسے مرد ہیں، عجیب سے لوگ ہیں، عورتیں ضعیف و کمزور، اتنی دیر سے کھڑی ہیں، کوئی توجہ نہیں. کتنی دیر لگتی ہے اگر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے دے دوں، کتنی دیر لگتی ہے؟ لیکن کسی کو سوچ ہی نہیں. نفس نفسی کا عالم ہے، اسی بھوک اور پیاس شدت کی حالت میں جاتے ہیں اور پانی ڈال کے دیتے ہیں. جب وہ اپنے گھر واپس جاتی ہے، اپنے والد سے، اپنے والد کو خبر دیتی ہیں، یہ بڑا عجیب سا انسان تھا، اجنبی تھا، اور ہماری مدد کی اور کچھ مانگا بھی نہیں. عام طور پہ جو کوئی کسی کا کام کرتا ہے تو ابھی اجرت لیتا ہے، اجرت لینے سے بھی انکار کر دی. تو ان کے والد نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا، اسے بلا کے لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فجاءت احداهما تمشی على استحیاء. تو غور کریں ذرا، کیسے آئی؟ تمشی على استحیاء، شرم و حیا میں چلتے ہوئے، حیادار چلنا. کبھی دیکھا ہے حیا والی واک، حیادار چلنا؟ کیسے؟ پردے میں آتی ہیں اور کہتی ہیں میرے والد نے آپ کو بلایا ہے. اب گھر کا پتہ بتانا ہے، کیسے بتائے گی؟ آگے چلنا چاہیے تھا نا، خود پیچھے رہ گئی، اور ان کو کہا آپ آگے چلیں، اور ہاتھ میں کنکر اٹھا لیے. جب دائیں مڑنا ہے تو کنکر دائیں جانب پھینک دیا، بائیں مڑنا ہے کنکر بائیں جانب پھینک دیا، تاکہ میرے اس پردے دار جسم کو کوئی شخص دیکھ نہ سکے. اگرچہ وہ اچھا کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو اجنبی مرد، پیچھے پیچھے چلتی ہیں، گھر تک لے کے آئیں. یہ ہے تمشی علی استحیاء، اسے کہتے ہیں. بے پردگی صرف عورتوں میں ہی نہیں، عجب بات یہ ہے کہ مردوں میں بھی عام ہو گئی ہے. مرد بھی پردہ کرتے ہیں. میں اس پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس پردے کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم اپنا ستر تو ڈھانپ لینا. آج ہمارے جوان، بعض جوان اپنے ستر کا خیال نہیں کرتے، اپنے پردے کا خیال نہیں کرتے. میں نے پہلے بھی قصہ بتایا تھا، ایک مرتبہ میں نماز پڑھی ایک جگہ پہ، جگہ تنگ تھی، تو جو لوگ بعد میں آئے تو پیچھے جگہ فل ہو گئی، تو آگے امام صاحب کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. ایک شخص ڈاکٹر تھا، اس نے وائٹ کوٹ بھی پہنا ہوا. جب سجدے میں گیا وہ، نے نماز ختم کر لی تو اس کے نماز میں باقی تھا، وہ بعد میں آیا. واللہ میرے بھائیو، مجھے اتنی شرم آئی. سجدے میں گیا، پیچھے سے اس کا آدھا جو جسم ہے وہ ننگا تھا، آدھا. نماز پڑھ رہا اور اس کی پینٹ جو ہے زمین میں، جین پہنی ہوئی تھی، زمین میں گھسیٹ رہی تھی. نماز کے بعد اسے میں ملا، اپنے تعارف کو میں بھی ڈاکٹر ہوں. وہ کسی ہاسپٹل میں ایک مصلی تھا نماز پڑھنے کے لیے. خوش ہوا تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ نے نماز پڑھی اور آپ کی پینٹ تھوڑی سی نیچے تھی. کہتے کہاں نیچے، نیچے تو ہے نہیں. میں نے کہا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ آپ کا کون سا حصہ مجھے نظر آ رہا تھا. کہتے نہیں کچھ بھی نہیں، کمر تھی. میں نے کہا جو کچھ بھی تھا، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ نماز دوبارہ پڑھ لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہتے نہیں نماز میری ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی پرواہ نہیں کی. عجب بات یہ ہے، ایک مرتبہ مجھے ایک شخص ایک باربر کی شاپ میں گیا، تو مجھے باتوں باتوں اس نے کہا یار آج کے جوان جو ہے بڑے عجیب غریب فیشن کرتے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ایک پینٹ ہے جین والی، اس کے مختلف نام ہیں. ایک پینٹ کا نام ہے پیحنی، عام عربی زبان میں مجھے گرا دو، یہ وہ ہے مجھے گرا دو، جو آدھی بٹک پہ ہوتی ہے آدھی نیچے، یوں بیچاری چمٹی ہوتی کہ میں گرنے والے مجھے بچاؤ. مشکل سے پکڑا ہوتا ہے اس نے جسم کو، اور دو قدم ہر چار قدم کے بعد پکڑ کے اوپر کیا جاتا ہے، ہر چار قدم پکڑتے پھر اوپر کرتے. ایک یہ پینٹ ہے، یہ پہنتے کیوں میرے بھائی؟ یہ ہاتھ بار بار لگے ہوئے، گر جائے گی کبھی تو کیا کرو گے؟ گرے گی تو کیا ہوا؟ بے شرمی کی انتہا، جنہیں دیکھتے دیکھنے تھے کیا مشکل ہے؟ عجب سی بات ہے واللہ. وہ کہ دوسری پینٹ ہے، اس سے بھی گئی گزری نعوذ باللہ. کہتے ہیں بابا سامحنی، اس کا نام دیکھیں ذرا، عجیب سا نام عربی میں رکھے ہوئے. اے میرے والد مجھے معاف کر دے، یہ پینٹ کا نام ہے. واللہ بے حیائی کی انتہا دیکھے. میں نے کہا یہی کہاں سے نام آ؟ کہتے پتہ نہیں، وہی کہتے ہیں بال بنوانے آتے ہیں نا الٹے سیدھے، تو ایسی چیزیں پہنتے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہتے اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، یہ اس کا نام ہے. وہ کیا ہے؟ آگے سے جیسے زپ ہے نا، پیچھے سے بھی ایسی زپ ہے. اے میرے باپ مجھے معاف کر دے. تو کام ایسا کرنا کیوں بھائی جو معافی مانگنی ہے؟ عجب سی بات، واللہ عجب سی بات. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم حدیث یاد رکھیں، تم ضرور گزر لوگوں کی راستے پر قدم بقدم، بالشت با بالشت ضرور چلو گے، اگرچہ وہ گوہ کی گھور میں بھی، سوراخ میں بھی گھس گئے، تم لوگ بھی گھس جاؤ گے. کسی بد فعل گیس شخص نے یہ کوئی پینٹ نکالی ہوگی، جسے تکلیف ہوتی ہے بابر اتارنے میں، تو پیچھے سے بھی زپ لگا دی، آگے سے بھی زپ ہے. ہمارے بیٹوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے معاشرے میں ایسے کپڑے کیوں پہنے جاتے ہیں؟ کیا بدفعلی بھی عام ہوتی جا رہی ہے؟ یہ بھی گناہ نہیں رہا باقی؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ واللہ حساب دینا ہے، ہم نے بھی دینا ہے. کلکم راع، تم سب ذمہ دار ہو. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم سب سے تمہاری ذمہ داری جو تمہیں سونپی گئی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج ہمارے بچے کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، کس کے ساتھ آتے ہیں، کس وقت میں آتے ہیں، کس وقت میں جاتے ہیں، اگر آج ہم نے خیال نہیں کیا اور وہ ہاتھ سے نکل گئی تو کل ہم جواب دیں. ایک اور چیز رہ گئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استحی من اللہ حق الحیاء، اللہ تعالیٰ سے شرم کرو، حیا کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے پیار کرنے وسلم، اننا نستحی الحمدللہ، ہم تو شرم حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر اللہ کی حمد و ثنا ہے. قال لیس ذاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ وہ حیا نہیں جو تم کرتے ہو. ولیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے. ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ اس نے سمجھا ہے. والبطن وما حوى، اور پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے. وتذكر الموت والبلاء، اور موت کو یاد رکھو، مصیبتوں کو یاد رکھو. ومن اراد الاخرہ، اور جس نے آخرت کی طلب کی. ترک زینت الدنیا، اس نے دنیا کی زینت کو چھوڑ دیا. فمن فعل ذلك، بس جس نے یہ سب کیا. فقد استحی من اللہ حق الحیا، بس اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے. اور اسے احمد الترمذی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی حدیث نمبر 2458. البانی فرماتے حسن لغیر، حسن روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق فرما برداری میں ہے، نافرمانی میں نہیں ہے. نافرمانی بے حیائی ہے، بے شرمی ہے. اور شرم و حیا کے تعلق سے ایک اور بات، میرے بھائی، شرم و حیا، حیا ایمان کا حصہ ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بے حیا ہے وہ بے ایمان ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بے حیا ہو اور وہ کہے میں مومن ہوں. نہیں، جتنی اس کے اندر حیا ہے اتنی اس کا ایمان ہے، جتنی حیا کم ہے اتنی اس کا ایمان کم ہے. اور ایک اور بات حیا کے تعلق سے، ایک ہوتی ہے الحیاء المذموم، قابل مذمت شرمانا. یہ وہ شرمانا ہے جو کسی شخص کو فرائض کی ادائیگی سے روکتا ہے. بعض لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ ہمیں شرم آتی ہے مسجد میں جانے سے. یہ کون سی حیا ہے؟ بعض لوگ حق بات نہیں کرتے، جب حق بات کرنے کا وقت ہوتا ہے، ان کے پاس علم بھی ہے، موقع بھی ہے، لیکن نہیں بات کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں شرم آتی ہے. جو شرم، بعض لوگ طلب علم سے دور ہوتے ہیں. ابھی کیوں علم حاصل نہیں کرتے شریعت کا؟ کہ تو ہمیں شرم آتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، درس دے رہے تھے، تو تین لوگ گزرے، اور ان تین لوگوں نے، ان میں سے ایک نے آگے جگہ خالی دیکھی، آگے چل کے چلا گیا اور بیٹھ گیا. دوسرے جہاں پر لوگ بیٹھے آخری جگہ پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا چلا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تینوں کو دیکھا. بعد میں فرماتے ہیں، جب خطبے سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تم لوگوں کو ان تین لوگوں کا قصہ نہ سناؤں؟ ان میں سے پہلا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت میں لے لیا اور اپنے قریب کر دیا. یہ جو پہلا شخص تھا. اور دوسرا فاستحی من اللہ فاستحی اللہ منہ, اللہ تعالیٰ سے شرمایا وہ شخص تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرمایا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی, اس کو پکڑا نہیں, بیٹھ گیا آخر میں بیٹھ گیا اور بات سنی. وَأَمَّا الْآخَرُ, تیسرا جو ہے, فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ, وہ منہ موڑ کے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا, اللہ تعالیٰ اس سے دور ہوا. تو یہ جو شرمانا ہے یہ قابل مذمت ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. یہ کون سی شرم کی بات ہے؟ ستیر ستیر کا معنی اللہ تعالیٰ کا نام, وہ ذات جو اپنے بندوں کو پردے میں رکھے, جو ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں اور نافرمانیوں کو چھپائے رکھے, محض اپنے فضل و کرم سے, اپنے حلم سے اس کے بندے گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور وہ طاقت کے ہوتے ہوئے بھی, غلبے کے ہوتے ہوئے بھی ان کو ڈھیل دیتا ہے, ان کو اپنے پردے میں رکھتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے یہ شخص اس پردے میں رہ کر توبہ کر لے, اسے شرم آ جائے کہ میں تو گناہ کرتا جا رہا ہوں, نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جا رہا ہوں اور میرا رب دیکھ رہا ہے, ہر آن ہر وقت میں میرے ساتھ ہے, لمحہ بلمحہ میری ہر چیز سے بہترین طریقے سے واقف ہے. اس نے مجھے پردے میں رکھا ہے, اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں. اور یاد رکھیں, جو بھی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہی نافرمانی کرتا ہے. اگر وہ نعمتوں سے محروم ہوتا تو نافرمانی کیسے کرتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آنکھوں کے نور کو چھین لے تو یہ چوری کر سکتا تھا, ڈکیتی کر سکتا تھا, قتل کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے نعمت سے نوازا, آنکھوں کے نور سے نوازا, نافرمانی کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت عطا فرمائی, سود کھا بیٹھے. اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اتر آیا. اگر بے عقل ہی پیدا ہوتا یا اللہ تعالیٰ سے عقل چھین لیتا تو یہ گناہ کر سکتا؟ اسی کی نعمتیں ہیں اور ہم اسی کے نافرمان ہیں. یہ ہاتھوں کی طاقت, یہ پاؤں کی طاقت, یہ سوچنے کی طاقت, یہ خوبصورت آواز, یہ خوبصورت چہرہ, نعمتیں تو ہیں ساری. خوبصورت چہرہ دیا, فیشن شو میں چلے گئے, ایکٹنگ میں چلے گئے, نافرمانی پہ اتر آئے. خوبصورت چہرہ دیا, بے پردگی میں اسے استعمال کیا. اگر یہ چہرہ بگڑا ہوا ہوتا, یہ آنکھ جو ہے تھوڑے سے اوپر نیچے ہوتی, یا یہ ناک تھوڑا ٹیڑھا ہوتا, یا یہ ہونٹ کٹا ہوا ہوتا, تو یہ چہرہ ضرور چھپ جاتا, ضرور پردے میں رکھا جاتا. لیکن جب خوبصورتی کی نعمت سے نوازا تو نافرمانیوں کی جنگ پر اتر آئے. خوبصورت آواز دی, قرآن مجید کی تلاوت کرتے, اللہ کا ذکر کرتے. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جب زبور پڑھتے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے, پرندے اوپر آ کے رک جاتے, اتنی خوبصورت آواز. آپ کو خوبصورت آواز دی گانے کے لیے, نافرمانی کے لیے شرم نہیں آتی. اسی کی نعمتیں ہیں, انہیں نعمتوں کو اسی کے خلاف استعمال کی جا رہی ہیں نافرمانیوں میں. یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرین, میرے سارے سارے امت معافا ہے, عافیت میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو مجاہرین ہیں. مجاہرین کون ہیں؟ مہاجرین, مجاہر جو جہر کرتے ہیں, جو بے پردگی پہ اتر آتے ہیں. اللہ تعالی نے ان پہ پردہ رکھا ہوا ہے, گناہ تو کر لیا تو پردے میں رکھا نا اللہ تعالی نے, وہ خود اپنے پردے کو فاش کر دیتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ, کہ کوئی شخص رات کو کوئی ایسا بدعملی کرے اللہ تعالی نے اس کو پردے میں رکھا. فَيَقُولُ يَا فلان, تو صبح وہ شخص فلان شخص کو کہتا ہے اپنے کسی دوست کو, کسی شخص کو, عملت البارحہ کذا وکذا, رات کو پتا میں نے کیا 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 تھا. وقد بات یسرہ ربہ, اے رات کو تو تیرے رب نے تجھ پر پردہ ڈالا ہوا تھا. ویسبح یکشف ستر اللہ عنہ, اور صبح یہ شخص اپنے رب کے پردے کو فاش کر دیتا ہے. یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 6069 امام بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ جہرن مشافہتن عیانن لوگوں کے سامنے نافرمانیاں کرتے ہیں تو حقیقتن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا حق اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور مومن لوگوں کے حق میں حق تلفی کرتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اگر کسی شخص کو دنیا میں پردے میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے پردے میں رکھے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2590. میرے بھائیو, آج آپ اگر کسی سنوں پہ پردہ رکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عظیم دن میں, اس بھیانک دن میں اللہ تعالیٰ آپ کو پردے میں رکھے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرتا جا رہا ہے اور اس نے اپنے گھر میں شراب کا اڈا کھولا ہوا ہے اور وہ شراب کا کاروبار کرتا ہے تو اس پر پردہ رکھا جائے, نہیں. ایسے شخص کو فوراً جو ہی پتہ چلے پولیس میں رپورٹ کرنی ہے اور جو اس کی سزا ہے اسے اس کے سامنا کرنا ہے. تو پھر پردہ کس پہ کرنا ہے؟ پردہ اس شخص پہ کرنا ہے جس کے گناہ کا تعلق اس کی ذات سے ہے. اگر وہ خود شراب پیتا ہے آپ کو پتا ہے تو اس کو پردے میں رکھو, اس کو سمجھاؤ. جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, اس کا اپنی حد تک کوئی گناہ ہے, تب اس کو پردے میں رکھو. گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں, غلطی ہم سے بھی ہو جاتی ہے. اس کو نصیحت کرتے رہو, سمجھاتے رہو. پردے کے تعلق سے دو قصے باقی، میں اس میں بات ختم کرتا ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے. پردہ، حیا اور پردہ دونوں لازم ملزوم ہے، یاد رکھیں، بڑا گہرا تعلق ہے دونوں کا، شرم و حیا اور پردہ. اس لیے اس حدیث میں الحیا ستیر، یہ دونوں نام ایک حدیث میں جوڑ دیے گئے. اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں. اور اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ حیا کرنے والے اور پردہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب اس حیا کے تعلق سے اور پردے کے تعلق سے مشہور دو قصے میں صرف یاد دہانی کے لیے اس موقع پہ بیان کر دیتا ہوں. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے جس روئے زمین پر چلتی پھرتی ہے تو اس عورت کو دیکھ لے، اشارہ کر کے ایک عورت کی طرف اشارہ کیا. یہ عورت کون ہے؟ سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت آئی اور اس عورت نے کہا، عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ ان یشفینی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے، مجھے دورے پڑتے ہیں، میں بہت تکلیف میں ہوں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شئت دعوت لکی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے. وہ ان شئت صبرت ولک الجنہ، اور اگر آپ چاہیں صبر کریں اور تمہارے لیے جنت ہے. تو اس عورت نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بل اصبر، میں صبر کرتی ہوں لیکن دل یہ دعا ضرور کریں کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ میں کبھی بے پردہ نہ ہوں، بیماری کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن بے ہوشی کی حالت میں میرے جسم کے کسی حصے سے کوئی کپڑا ہٹ جائے مجھے یہ گوارا نہیں ہے، کیونکہ یہ حیا دار عورت ہے، شرف والی عورت ہے، پردے والی عورت ہے، عظیم عورت ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم نے اس عورت کو کئی مرتبہ دیکھا جب اس کو دورہ پڑتا ہوتا زمین پر گر جاتی لیکن اس کے جسم پر جو کپڑے ہو، جو پردہ ہو، جسم سے بالکل چپک جاتا اور جس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آتا. یہ دعا تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائی صبر میں جنت ہے. بولے رب کا فصبر، جب اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرو گے تو جنت ملے گی. علاج نہ کریں، علاج کریں، کسی نے منع کیا ہے؟ وہ بھی شرعی طریقہ ہے. صبر کرتے اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں اجر ہے. اور دونوں پہ عمل کریں یہ اور اچھی بات ہے. لیکن ایمان کی بات دیکھیں، میں صبر کرتی ہوں، تکلیف ہے تو مرنا تو ویسے ہی ہے، لیکن جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ موقع بار بار نہیں آتا. وہ یاد رکھ، جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں، جیسے کہ بعض لوگ غلط سمجھا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر کرو تو اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا. میں جنت دینے والا نہیں ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دینے والے ہوتے تو پھر صبر کی بات نہ کرتے. جاؤ جنت تیری ہے. اور جن روایات میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دعا کی ہے یا کسی کی طرف فرمایا کہ فلان جنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی خبر سے، اس وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ یہ شخص جنتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ مومنین متقین کی، موحدین کی سفارش، شفاعت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. دوسرا قصہ معروف، اچھا یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5652 ہے. اس عورت کی کہانی جو ہے، ایک اور کہانی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے معروف و مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط آیا، شدید قحط آیا. تو لوگ پریشان ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلتے ہیں خلا میں صحرا کی طرف اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے. دعا کرتے رہے، کوئی بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ حالت ہے، رحم فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ، تیرے قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے مجھ سے گناہوں کی جنگ کر رہا ہے، جب تک وہ شخص موجود ہے پانی کے قطرے نہیں آئے گا، ہاں وہ شخص چلا جائے تب بارش آئے گی. موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، اسی شخص کی وجہ سے ہم ہلاک ہو رہے ہیں، برائے مہربانی وہ شخص نکل جائے. اس شخص کو تو پتہ ہے میرے بھی، میں جانتا ہوں میں کیسا ہوں، آپ جانتے ہیں آپ کیسے ہیں، ہم سب اپنے آپ سے بہترین طریقے سے واقف ہیں. تو اس شخص نے دیکھا بھئی ہوں تو میں، 40 سال سے میں ہی نافرمانی کرتے آ رہا ہوں، اگر باہر نکلتا ہوں تو بنی اسرائیل تو میں اور خود انہیں میں سے تھا، یہ لوگ زندگی ساری صرف آنکھوں سے گھور گھور کے مار دیں گے مجھے، اور اگر رہتا ہوں تو ہلاکت ہے، کیا کروں. اب سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص نکلے تو کہیں سے کوئی نجات ملے. تو اپنے یہ جو کالر جو اوپر کر کے سر تھوڑا جھکا دیتا ہے اپنا، اپنی تھوڑ میں، اور کہتے اے اللہ تعالی، میں نے آج تک گناہ پر گناہ کیے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، اعتراف ہے، تو کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، بس مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی. کسی نے نہ سنا، نہ کوئی باہر نکلا، تھوڑی دیر بعد بارش آ گئی. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے کوئی بندہ نہیں نکلا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے اللہ تعالیٰ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ ہے، گنہگار ہے، جب تک وہ ہے تو بارش نہیں آئے گی، کوئی باہر بھی نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اس بندے نے مجھ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، میں نے اسے معاف کر دیا ہے. 40 سال کے گناہ ایک جھٹکے میں، ایک لمحے میں، 40 سال کے گناہ. وہ تواب ہے، غفار ہے، بار بار مغفرت کرنے والا ہے، بار بار توبہ کی توفیق بھی دینے والا ہے اور توبہ قبول بھی کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ، جب وہ نافرمان تھا میں نے اسے پردے میں رکھا تھا، اب جب وہ میرا دوست ہو گیا ہے تو اس کے پردوں کو میں فاش نہیں کروں گا. اپنے پیارے نبی کو بھی نہیں بتایا وہ کون تھا. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ایک بلشت قریب ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک گز اس کے قریب ہوتا ہے. اور اگر ہمیں شرم و حیا نہیں آئی اور نافرمانیوں میں ہم اسی طریقے سے ڈوبے رہے اور گناہ کرتے رہے، تو مجھے یہ ڈر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ کسی نافرمانی میں ہم اس دنیا کو الوداع کر کے جائیں، تب تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں جو مرتا ہے، قیامت کے دن وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے جب اسے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے. جو تلبیہ پڑھتے ہوئے مرتا ہے، قیامت کے دن وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے دوبارہ زندہ ہوتا ہے. جو کلمہ توحید پڑھتے ہوئے مرتا ہے، قیامت کے دن وہ کلمہ توحید کا ذکر کرتے ہوئے دوبارہ زندہ ہوتا ہے. اور جو زنا کرتے ہوئے مرتا ہے، وہ زنا کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا. جو قتل کر کے مرتا ہے، مقتول اس کا گریبان پکڑ کے قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. آج عمل کا دن ہے, کل حساب کا دن ہے. اگر آج ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا, اپنے آپ کو فرما بردار کے پردے میں نہیں رکھا, اللہ تعالی سے ہمیں شرم نہیں آئی, تو پھر آج کا دن بھی گزر جائے گا, کل کا دن بھی گزر جائے گا, اور آہستہ آہستہ یہ ہماری زندگی کے دن گزرتے جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا جب ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی اور اس دنیا کو الوداع کر کے جائیں گے, اور واپسی کے سوال پیدا نہیں ہوتا. جب تک اپنا حساب نہیں دیں گے قبر کے اندر, میدان محشر میں حساب کتاب کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ جانا کہاں ہے. آج اپنا حساب کریں, اپنے آپ کو شرم حیا کے دائرے میں رکھ کر اپنے رب سے توبہ کریں, اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, تواب ہے, غفار ہے, وہ معاف کرنا چاہتا ہے, بس ہم نے معافی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب اور منہج کو سمجھنے, کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ستر میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا کی نعمت سے نوازے, ہمارے دلوں کو شرم و حیا سے بھر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری میں زندہ رکھے, اپنی فرما برداری میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور توحید پر اور اتباع سنت پر زندہ رکھے, اور ایمان توحید اور اتباع سنت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلم الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.